أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حشر کی آخری رکوع کی پہلی چار آیات کی میں نے تلاوت کی تھی ان میں سے صرف دو آیات کے بارے میں کچھ بیان کر پایا تھا اور آج اصلاً ہمیں اسی مضمون کو آگے بڑھانا ہے لیکن میں نے آج اضافی طور پر تلاوت کی ہے سورہ طہٰ کے بھی آخری حصے کی چار آیات کی اور سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی اس مشہور آیت کی تلاوت کی ہے کہ جس میں رمضان مبارک کی فضیلت اور اس میں روزے رکھنے کی فرضیت کا بیان ہوا ہے. مجھے کوشش کرنی ہے آج کے خطاب میں ان تمام مضامین کو سمونے کی. اللہ تعالی ہی کی توفیق اور تائید کے بھروسے پر آغاز کر رہا ہوں. یہ بات میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلی مرتبہ ذہن ادھر منتقل ہوا کہ سورہ حشر کی ان چار آیات کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی پہلی چار آیات سے, صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہاں صوم کا حکم اضافی طور پر مذکور ہے جو یہاں مذکور نہیں, لیکن روزے کا جو اصل مقصد ہے جو اس کی اصل غرض و غایت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزہ من ہے سے روزہ صوم من حیث الصوم، اصلاً تقوی کے لیے، تقوی کی پیدائش، تقوی کی افزونی، تقوی کے انسان کے پورے وجود میں سرایت کرنے کے لیے فرض کیا گیا، واجب کیا گیا. اور سورہ حشر کے آخری رکوع کی پہلی آیت اسی تقوی پر انتہائی تاکید کے ساتھ، نہایت زور کے ساتھ متوجہ کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اضافی طور پر یہاں یہ بات ہے کہ تقوی کا عام طور پر جو مفہوم ذہن میں آتا ہے، اپنی تمام جامعیت کے باوس اس میں ایک سلبی رنگ ہے، بچنا، گناہ سے بچنا، معصیت سے بچنا، نافرمانی سے بچنا. اس مقام پر اسی کا جو مثبت پہلو ہے، جو اس کا ایجابی پہلو ہے، اس کو مزید بیان کیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور چاہیے کہ ہر ذی نفس اس پر نگاہ رکھے، دیکھتا رہے، سوچتا رہے، جائزہ لیتا رہے. جیسے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کا حساب لیتے رہتے ہیں، اس میں اب کتنے پیسے جمع ہیں، یا کوئی کاروباری آدمی اپنے ایسٹس کا جائزہ لیتا ہے، اسی طریقے سے ہر ذی نفس کو ہر دم خبردار رہنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے. بلکہ یہاں ولتنظر کا ترجمہ یا ترجمانی بڑی صحیح میری زبان سے ہو گئی ہے کہ چاہیے کہ ہر شخص نظر رکھے، نگاہ رکھے اس بات پر، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہ دنیا، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کل کی کل ایک آج ہے، یہ ہمارا حال ہے، یہ آج کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا کل ہے اصل میں عالم آخرہ. تو جیسے دنیا میں بھی وہی انسان دور اندیش سمجھا جاتا ہے، اسی انسان کو آپ ہوش مند سمجھتے ہیں جو صرف آج کی نہیں کل کی بھی فکر رکھے، آئندہ کے بارے میں بھی سوچ وچار رکھے، آئندہ کیا ضرورتیں ہوں گی، اولاد کے لیے کیا کیا تقاضے ہوں گے، مستقبل پر نگاہ رکھنے والا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ دور اندیش کا لفظ ہمارے ہاں کسی انسان کے لیے مدح اور ستائش کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اس بڑی آج کا جو بڑا کل آنے والا ہے، اس بڑے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنی کمائی کی ہے، وہاں کیا جمع کرایا ہے، بالکل اسی مفہوم کی ترجمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیس ہوشیار، ہوش مند، دانا، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اب یہ تو تقویٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، من دان نفسہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نفس پر خود حاکم بنے، نفس کو اپنے اوپر حاکم نہ بننے دے، نفس کو اپنی سواری بنائے اور اس پر سوار ہو، اس کو مرکب بنائے اور خود راکب ہو. ایسا نہ ہو کہ خود مرکب بن جائے، خود سواری بن جائے، اور اس کا نفس اس کے اوپر راکب اور سوار بن کر استادہ ہو جائے. تو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس مفہوم کو حضور نے ایسے ادا کیا کہ الکیس من دان نفسہ، یہاں فرمایا گیا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حضور نے فرمایا وعمل لما بعد الموت، اس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، بھاگ دوڑ کی، بعد والی زندگی، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے. اس آیہ مبارکہ میں پھر ایک مرتبہ تاکیدی حکم ہوا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اس تقوی کے اختیار کرنے میں جو چیز انتہائی ممد ہے، انتہائی معاون ہے، وہ اس حقیقت کا استحضار ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ویسے ایسے مواقع پر بصیر کا لفظ بھی آتا ہے، علیم کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن خبیر جو ہے وہ میرے اندازے میں اس مفہوم کی ادائیگی میں سب سے زیادہ گہرائی اور گمبھیر لیے ہوئے سورہ حدید میں بھی اور سورہ تغابن میں بھی. جن حضرات نے مجھ سے ان سورتوں کے درس سنے ہیں یا کیسٹ سنے ہیں ان کو شاید یاد ہو کہ میں نے دونوں جگہ پر نوٹ کرایا ہے کہ ایک سعودی انداز میں اللہ تعالی کی اسماء و صفات کا جب ذکر آتا ہے تو بصیر پہلے ہے خبیر بعد میں. اس لیے کہ ہمارے اگر ہم اپنے اوپر بھی گمان کریں قیاس کریں تو دیکھنے سے صرف ایک معلوم ایک ہمارے پاس ایک چیز کا علم حاصل ہوا. اب یہ جو کچھ کہ ہمارے اس آنکھ کے پردے کے اوپر ایک عکس بنا ہے, یہ عکس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اتنی فیزیولوجی آج ہر شخص جانتا ہے, وہ اس آپٹک نرو کے ذریعے دماغ کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, وہاں جا کر اس کو ڈیسائفر کیا جائے گا. وہ ہے کمپیوٹر اصل میں, کہ جو دماغ کے اندر نصب ہے. یہ تو ایک کیمرہ ہے, آنکھ تو ایک کیمرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ تو جو کچھ اس کے سامنے آئے گا اس کا ایک عکس جو اس کا جو حساس پردہ ہے ریٹینا اس پر قائم ہو جائے گا. اب وہاں سے یہ کمیونیکیٹ ہوگا اور یہ جائے گا اس اصل کمپیوٹر کو جو ہمارا جو دماغ کا سب سے پچھلا حصہ ہے اس میں ہے یہ ویژن ایریا. وہاں جا کر اب ڈیسائفر ہوگا اور کمپیوٹر کے حوالے سے وہاں وہ معلومات حقیقی خبر جو ہے وہ وہاں فراہم ہوگی. لہذا بصارت اصل میں اصل خبر کے لیے تمہید ہے. یہاں سے جو چیز ریلے کی گئی ہے, یہاں سے جو چیز ٹرانسمٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں صحیح جو علم ہے کہ جو پھر ہمارے پورے وجود کے اندر سرایت کرے گا وہ ہے کہ جو یہاں آ کر وجود میں آیا ہے اور یہی ہے خبر. تو فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون. ویسے جیسا کہ میں نے عرض کیا سمیع بصیر علیم لطیف یہ تمام الفاظ جو ہیں اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے. اللہ ہر بات کا سننے والا ہے, اللہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے, اللہ نہایت باریک بین ہے, اللہ تعالی ہر آن تمہارے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم. لیکن ان سب کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ واللہ خبیر بما تعملون. جان لو اللہ تعالی باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے. اس میں یہ پہلو بھی سامنے آ گیا کہ بصارت کے لفظ میں چونکہ یہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں, جب ان الفاظ کا ہم اطلاق اللہ تعالی کی ذات پر کرتے ہیں تو یقیناً زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کے مفہوم میں. لیکن یہ کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے الفاظ کے جو بھی عام متداول مفاہیم ہیں ان کو بالکل علیحدہ کر کے نہیں رکھ سکتے. بصارت میں آپ کو معلوم ہے کہ بصارت کا ایک تعلق ظاہر سے, آپ کسی کے باطن کو دیکھ نہیں سکتے, آپ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. جبکہ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ ینظر الى قلوبکم, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, وہ تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے. ہوا علیم بذات الصدور, وہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر دفن ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے. تو اس کے لیے بھی لفظ خبیر جو ہے وہ زیادہ جامع بنتا ہے کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن سب سے بتمام و کمال آگاہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالی کی اسی صفت یا اللہ کی اسی شان کا اگر استحضار رہے, اگر اس کا مراقبہ ہو, تبھی تقویٰ کا وصف حاصل ہو سکے گا کہ ہر انسان چوکنا رہے گا, ہر آن چوکنا رہے گا, ہر لمحے وہ اپنے وجود کا خود پہرے دار بنے گا کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اللہ تعالی کی منشا اور اللہ کے احکام کے منافی. اگلی آیت میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ, یہ حکمت و فلسفہ قرآنی کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے. فلسفے کے مختلف پہلو ہیں. فلسفہ وجود یہ فلسفے کی سب سے مشکل اور سب سے بلند ایک شاخ ہے. اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت سورہ حدید کے ابتدا میں آئی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ عرض نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ فلسفے ہی کی دوسری اہم شاخ جس کو کہ آج کل ہم نفسیات کے نام سے ایک علیحدہ فن اور ایک علیحدہ علم کی حیثیت سے جانتے ہیں, چند سال قبل یہ بھی فلسفے ہی کی ایک شاخ تھی. اس شاخ میں اصل جو مسئلہ زیر بحث آتا ہے وہ انسان کی حقیقت ہے. انسان کیا ہے؟ آیا یہ محض ایک حیوان ہے؟ اس کے اندر تمام اوصاف جو حیوانوں والے ہیں وہ موجود ہیں، اس کے اندر وہ تقاضے سارے جن کو ہم اینیمل انسٹنکٹس کے نام سے موصول کرتے ہیں وہ تمام موجود ہیں. اسے خوراک چاہیے، غذا چاہیے، اس کے اندر بقائے نسل کے لیے ایک داعیہ ہے، جنسی جذبہ رکھ دیا گیا ہے، اسے آرام چاہیے. تمام حیوانات کی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ جب تکان لاحق ہو جاتی ہے تو اب اس کی جو قوتیں ہیں، جو اس کے باطنی ذخائر ہیں قوت کے، ان کو دوبارہ پھر طریقے سے ان کو بروئے کار لانے کے لیے، ریجوینیشن کے لیے، ریوائٹلائزیشن کے لیے اسے آرام چاہیے. اسی طریقے سے موسمی اثرات سے بچنے کے لیے اسے لباس بھی چاہیے، اور خود اس سے بڑی ایک شے مکان چاہیے، کوئی اپنے سر کے اوپر چھت چاہیے، کوئی رین بسیرا چاہیے. یہ تمام اسی طریقے سے آج کل کی نفسیات میں ایک ہرڈ انسٹنکٹ ہے. بہت سے حیوانات میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ بھی جتھوں کی شکل میں رہتے ہیں، ہاتھیوں میں، زیبرا میں، مکھیوں میں، نہ معلوم کن کن چیزوں میں، چیونٹیوں میں. وہ ہرڈ انسٹنکٹ کہ کلد ہم جنس باہر جنس باہم جنس پرواز، یہ آپ کو حیوانات میں ملتا ہے. وہ ہرڈ انسٹنکٹ انسان کے اندر بھی ہے. حیوانات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک شیر وہ اپنی ڈومینیشن چاہتا ہے، اس کے علاقے میں کوئی دوسرا شیر آ جائے گا تو یا یہ نہیں یا وہ نہیں. ایک جذبہ ہے حیوانات کے اندر. بکریوں کا کوئی گلہ ہے تو اس میں جو بکرا ہے، وہ بکرے نہیں کہ جنہیں آپ خسی کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا تو گوشت کھانا مطلوب ہوتا ہے، جو واقعی بکرا ہوتا ہے وہ کسی اور بکرے کو اس گلے کے اندر آنے نہیں دے گا. بالکل یہی شے ہے، دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ، یہ انسان میں بھی ہے. دوسروں پر بالا تری اور بالا دستی حاصل کرنے کا جذبہ، یہ ارتھ ٹو ڈومینیٹ ہی ہے جو ہمارے اکثر و بیشتر اختلافات کا سبب بنتا ہے. بالخصوص مذہبی اختلافات کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد بار یہ بات آئی ہے کہ وَمَخْتَلَفُوا، انہوں نے جو اختلاف کیا نہیں کیا مگر إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ان کا اختلاف جو ہے وہ کسی کم سمجھی، نافہمی، بے علمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کے علم ان تک پہنچ چکا. لیکن یہ کہ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وہ جو ارتھ ٹو ڈومینیٹ ہے، وہ دوسرے کے اوپر بالا دستی اور بالا تری حاصل کرنا، دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا، یہ ہے وہ نفس امارہ کا تقاضا کہ جو ابھرتا ہے. اور اچھے اچھے اہل علم کو، ظاہری جن کا معاملہ بہت بڑے تقویٰ کا مظہر نظر آتا ہے، ان کو بھی آمادہ کرتا ہے کہ وہ حیوانوں کی طرح ٹکراتے ہیں. جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا کہ ماذ قرآن مغزہ برداشتین استخا پیشے سگا انداختین، یہ ہڈیوں پر جیسے کتے لڑتے ہیں، ایسے ہی علماء سو کو تم دیکھو گے کہ وہ مذہبی معاملات کے اوپر، چھوٹی چھوٹی فروعات کے اوپر اسی طریقے سے جھگڑ رہے ہوں گے اور لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر غرا رہے ہوں گے جیسے کہ کتے ہڈیوں پر لڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اعظم من الشمس ہیں، یہ تو انسان میں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ آیا انسان بس یہی کچھ ہے یا اس سے بالا تر بھی ہے؟ آیا یہی فیکلٹیز، یہی انسٹنکٹس، یہی دائیات، یہی محرکات عمل بنیادی طور پر انسان میں بھی ہے؟ صرف یہ کہ کچھ قوتوں کو زیادہ تقویت دے دی گئی، کچھ کو کم کر دیا گیا. مثلا بہت سے حیوانات میں قوت شامہ ہم سے بہت زیادہ ہے، بہت سے حیوانات میں قوت باسرہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. ایسے پرندے اور حیوان اور درندے موجود ہیں جو انتہائی تاریکی میں بھی دیکھتے ہیں جبکہ ہم نہیں دیکھ سکتے. معلوم ہوا کہ اس قوت میں وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. عقاب بہت بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتا ہے جبکہ ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ صحیح ہے کہ ہم نے دوربین ایجاد کر لی، ہم نے خوردبین ایجاد کر لی، لیکن ایز سچ انسان کی بصارت حیوانات کی بصارت سے زائد نہیں. انسان کی قوت شامہ کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں حیوانات کی قوت شامہ کے مقابلے میں. جسمانی قوت ہے تو بہت سے حیوانات میں زیادہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے انسان میں کم ہیں، لیکن یہ کہ ایک استدلال کی قوت، استنتاج کی قوت، یہ جو بھی ہمارے پاس ایک صلاحیت ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، اور یہ سینٹرل کمپیوٹر میں یہ دونوں کی معلومات، یہ سینس ڈیٹا آ کر جمع ہو گیا. اب اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اس سینس ڈیٹا کی، وہاں پر اس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. پھر یہ کہ سابقہ جو بھی جو وہاں پر محافظ خانے میں جو فائلیں محفوظ ہیں، اب ان کے طرف ریفر کیا جاتا ہے. آیا ہماری کوئی سابق معلومات میں سے کوئی شے غلط ثابت ہو گئی ہے، یا سابقہ نتائج میں سے کسی نتیجے کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے؟ یہ ساری مشینری، یہ کمپیوٹر ہمارے دماغ کا کام کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کمپیوٹر انسان کے اندر بلند ترین شکل میں ہے، اعلیٰ ترین صورت میں ہے. لیکن یہ بھی فرق جو ہے، جیسا کہ میں نے اشارتاً پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، یہ فرق بھی کوانٹیٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں ہے. نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے. حالانکہ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، یہ تمام فیکلٹی کل کی کل ادنا ترین کیڑے کے اندر موجود ہے. میں نے اپنا تجربہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک کیڑا رینگ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا تھا، میں نے ایک تنکا اس کے آگے رکھ دیا، اس نے اپنا رخ بدل لیا، اس نے محسوس کیا، فیلنگ تھی کہ میرے راستے میں آبسٹرکشن آ گئی ہے اور مجھے اس کو اوائڈ کرنا ہے. پھر جب دوسری طرف میں نے پھر تنکا رکھ دیا، پھر اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، تیسری مرتبہ پھر رکھ دیا، پھر چینج کی، چوتھی مرتبہ اس نے اس تنکے کے اوپر سے گزر کر گویا کہ یہ طے کر لیا. وہ ساری فیکلٹیز بیسک موجود ہیں، فیلنگ بھی ہے، انفرنگ بھی ہے، پھر ڈسیزن ٹیکنگ، ایک ارادہ بنانا، اس کے اندر بھی ایک مرحلہ وہ ہے کہ اوائڈ کیا اس نے کنفرنٹیشن کو، حتی الامکان اسی میں عافیت سمجھی کہ میں اس جو بھی رکاوٹ آ گئی اس سے بچوں. لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ رکاوٹ کسی صورت ساتھ نہیں چھوڑ رہی، تو اس نے ڈٹرمینیشن کی ہے کہ اب مجھے اس سے عہدہ برا ہونا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد. معلوم یہ ہوا کہ اس ننے سے کیڑے کے اندر یہ ساری فیکلٹیز موجود ہیں. تو بیسیکلی یہ بھی حیوانی ہی صلاحیت ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا اگر وہ بعض پہلوؤں سے اس میں کمی کر دی گئی حیوانات کے مقابلے میں، تو ایک چیز کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت بلند سطح پر کر دی گئی ہے. لیکن یہ بھی نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق. اصل فرق جو واقع ہوتا ہے، جس سے آج کا انسان اکثر و بیشتر بالکل غافل ہے، آج کا انسان، آج ہی میں پروفیسر وارث میر صاحب کا ایک مضمون چھپا ہے جنگ میں، اور اس کا جو ٹائٹل تھا، پورا مضمون میں نے نہیں پڑھا، مجھے ان کے نظریات سے بالعموم اختلاف ہوتا ہے، وہ ایک اور نقطۂ نظر کے حامل ہے، لیکن اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت صحیح. ٹائٹل یہ ہے کہ موجودہ مغربی تہذیب عالمی تہذیب ہے اور ہم خود اس کے اندر ہیں. یہ بات 100% صحیح. یہ بات 1967 میں نے مضمون لکھا تھا، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام. اس کا پہلا پیراگراف ہے ہی یہ کہ اس دور میں ایک عالمی تہذیب ہے کہ جس نے پورے گلوب کو انگلف کر لیا ہے. بلکہ میں نے تو اس کے لیے بہترین تمثیل دی ہے کہ جیسے سطح زمین پر تو نشیب بھی ہے، فراز بھی ہے، بڑا فرق ہے، تفاوت ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں غار ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں اونچائی ہے، کہیں نیچائی ہے، لیکن ذرا اوپر چلے جائیے تو ہوا کا غلاف جو ہے وہ پورے کرہ ارضی کو یکساں انداز کے اندر اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. اس ہوا کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ لکیر واگا کی کھینچی ہوئی ہے زمین پر، ہوا میں اس کا کوئی فرق ہو تفاوت موجود نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہوا پورے اس کرے کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، بالکل اسی طرح ایک عالمی مغربی تہذیب ہے جس نے کرے ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. فرق جو ہے وہ کچھ لوور طبقات جو ہے، پسماندہ طبقات، جو ابھی جس چیز کو کہ ہم علم کہتے ہیں، اگرچہ وہ علم سے زیادہ جہالت پر مشتمل ہے اس وقت، لیکن جسے علم کہا جاتا ہے، جو تعلیم سے کچھ بے بہرا رہ گئے، نیچے رہ گئے، ان میں تو آپ کو فرق و تفاوت نظر آئے گا. لیکن جو بھی مہذب کہلائیں گے، جو بھی کسی درجے میں تعلیم یافتہ کہلائیں گے، یہ آپ کو پوری دنیا میں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ملیں گے. ان کا ایک ہی لباس ہوگا، ایک ہی وضاقتہ ہوگی، ان کے ایک ہی سے ڈرائنگ روم ہوں گے، اس میں ایک ہی سا فرنیچر ہوگا، ان کے کھانے پینے کے انداز ایک سے ہوں گے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عالمی تہذیب ہے. اور اس عالمی تہذیب کا بس کیا ہے؟ مادہ پرستی. یہ مادہ پرستی کہ ہر شے جو ٹھوس ہے، ہمارے حواس کے ذریعے سے جس کا علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، جس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں، بس اس تک اپنے آپ کو محدود رکھنا. ماں ورائے مادہ جو بھی حقائق ہے ان کے بارے میں کوئی دلچسپی نہ رکھنا. کسی نے کچھ کہہ دیا، سن لیا، اللہ لا خیر صلاح، اللہ ہے، ہاں ہوگا، ہم نفی نہیں کرتے، ہمارے والدین بھی کہتے ہیں کہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ہاں ہوں گے، ہمیں نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے نسلہ نسل سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. آپ غور کریں گے تو آج مسلمان کہلانے والے، خاص طور پر جو اونچے طبقات ہیں، ان کی عظیم اکثریت اسی کیفیت کے ساتھ مبتلا ہے. وہ جو کہا کسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور یہ تہذیب پرمیٹ کیے ہوئے ہے تمام عالم انسانی کے اندر، اس کے خصوصاً جو اعلیٰ تر طبقات ہیں وہ اس کا سب سے زیادہ اس زہر سے مسموم ہے، وہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ زہر سب سے زیادہ سرایت کیے ہوئے. میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں اپنے اس کتابچے میں بیان کیا تھا. آج کائنات خدا کے مقابلے میں اہم تر ہے. کائنات، دی فزیکل ورلڈ، دی فزیکل یونیورس، اس کے لاس، اس کے قواعد و ضوابط، ان کو یورپ نے کس قدر گہرائی میں اتر کر ان کا مطالعہ کیا، اور جو فزیکل فورسز ہیں ان کو ہارنس کیا، ان کو اپنی طاقت میں لائے، ان کو اپنے کنٹرول میں لائے، ان کو ایکسپلائٹ کیا، ان سے فائدہ اٹھایا. لہذا آج یہ بات انسانی تحت الشعور کے اندر بیٹھ چکی ہے کہ اصل اہمیت خدا اور اس کی ذات و صفات کی نہیں ہے. ہوگا، ہم نہیں نفی نہیں کرتے، اصل توجہ کے قابل تو یہ کائنات ہے. اسی طرح انسان کا بھی جسم اصل اہمیت کا حامل ہے. کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، کتنے اس کے اوپر انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے ہیں، کتنے میڈیکل کالجز ہیں، کتنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ارب ارب روپے کا بزنس کر رہی ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں گے، اور کتنے کاسمیٹکس ہیں، یہ بھی ارب ارب روپے کا اس کا اہتمام ہو. یہ سب کیا ہے؟ اسی جسم کی آرائش، زیبائش، اس کی سہولت، اس کی بہتری، اس کی صحت، اس کی تندرستی، یہ ہے کہ جس کے اوپر ہماری توجہ مرتکز ہے. ایک بیچاری حقیقت اس کے اندر، وہ جس کا نام روح ہے، اول تو اس کے وجود ہی سے انکار ہے. بڑے بڑے مفکرین اس دور کے، میں نے اپنے کتابچے میں جو عظمت صوم کے عنوان سے ہے، اس میں میں نے ایک بہت بڑے مفکر اور داعی اسلام کا ایک فقرہ نقل کیا ہے، جو نفی کرتے ہیں کہ علیحدہ کوئی وجود روح کا نہیں ہے. یہ در حقیقت جسم اور روح کی جو ڈویلزم ہے، جو سنویت ہے، وہ اسے گمراہی سمجھتے ہیں. یہ ہے اس دور میں، یعنی مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ مغربی تہذیب کا جادو ایسا سر چڑھا ہوا ہے ہم پر کہ اس نے روح کے بھی انکار پر ہمیں آمادہ کر دیا، اور عوام الناس کو نہیں، اور صرف جدید جوہلا یعنی جدید تعلیم یافتہ لوگوں ہی کو نہیں. میں جوہلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سے بے خبر، صرف وہ کائنات مادی کے علم کو علم سمجھے ہوئے ہیں، صرف جسمانی انسان کا جو نظام ہے اسی کے علم کو علم سمجھے ہوئے ہیں. حقیقت جو ہے علم، علم جو ہے حقیقت کے اعتبار سے، وہ تو کسی اور شے کا نام ہے. لہذا وہ جو پڑھے لکھے جدید جو حلال ہے وہ نہیں، بلکہ دین کا ایک داعی اور مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ روح کی کوئی جداگانہ حقیقت نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہے کہ اس دور میں تہذیب اسی طریقے سے، تیسری چیز بھی مکمل ہو جائے کہ عالم آخرہ کے مقابلے میں عالم دنیا ہے اصل اہمیت کی حامل. اس کو بناؤ، اس کو سنوارو، یہ ہے عالم آخرہ. ہوگا، کہتے ہیں ہوگا، قرآن میں لکھا ہے ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ کوئی قابل التفات شے نہیں ہے. اس کے لیے کوئی خصوصی محنت اور اس کے لیے اپنی قوتوں اور اوقات کا کوئی خاص حصہ جو ہے وہ اس کے لیے مختص کر دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس دنیا بناؤ، دنیا میں عزت ہو، ایک رفاہی مملکت قائم ہو جائے، ایک بہبودی جو ہے عوام کی، وہ اگر ہمارے پیش نظر ہے، اگر وہ حاصل ہو جائے تو بس یہی مقصود ہے ہماری اجتماعی مسائل کا. یہ ہے دراصل وہ عالمی تہذیب جس کا ایک جو حصہ میں نے گنوایا، وہ یہ بھی ہے کہ روح اور روحانیت کا انکار مطلق. یہ ہے وہ بات جو اگلی آیت میں قرآن مجید نے بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جب اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایک نقد سزا دی، اس دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ سزا دی، اور وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنی عظمت سے غافل انسان، اپنی فضیلت سے مستعفی انسان. آج اس نے استعفی دیا ہے کہ ہماری کوئی بنیادی فضیلت حیوانات پر نہیں ہے، ہمارے اور حیوانات میں کوئی بنیادی فرق و تمیز نہیں ہے، ہم بھی بس ایک سلائٹلی مور ایوالوڈ اینیمل ہے، کہ گوریلا ہو شمپنزی ہو وہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ ایولیوشن کی ذرا ایک سیڑھی نیچے ہے، ہم ایک سیڑھی بلند ہیں، ہومو سیپینز ہیں ہم، اسی جو ایولیوشن ٹری کا ایک تصور دیا جاتا ہے، بس یہ کہ اس کے ٹاپ پر ہم کھڑے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، کوئی نوعیت کا فرق انسان اور حیوان کے مابین نہیں. یہ جو شے ہے اصل انسان جسے اللہ غافل کر دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا فلسفے کی زبان میں اسے سیلف انگریزی میں، خودی فارسی میں، انا عربی میں، اور اصل میں قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام روح ہے. یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہ روح جو ہے جس کو کہ اللہ تعالی نے دو مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کی عظمت کی بنیاد ہی وہ ہے، یہ نہ ہوتی تو ملائکہ کو کبھی حکم نہ دیا جاتا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرے. در حقیقت یہی تو بنائے فضیلت انسانی ہے جس سے کہ آج انسان غافل ہو گیا، جس کے بارے میں دو جگہ قرآن میں آیا، سورہ صاد میں بھی آیا اور سورہ حجر میں بھی آیا، کہ فرشتوں سے اللہ نے فرما دیا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے پوری طرح تیار کر دوں، تخلیق کے بعد تصویر کا مرحلہ بھی مکمل ہو جائے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاعلیٰ میں چار الفاظ آئے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. یہاں پر صرف دو الفاظ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تخلیق ابتدائی مرحلہ ہے اور تسویہ اس کے تکمیلی مراحل کا نام ہے. کسی چیز کو آپ نے بنا دیا، اب اس کی نوک پلک سنوار رہے ہیں، فائنل ٹچز دے رہے ہیں، فنیشنگ ٹچز دے رہے ہیں، بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، اس کے لیے آرکیٹیکچرل اب اس کا جو اس کی تحسین ہے اور اس کی تزئین، اس میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں اس انسان کی تخلیق اور تسویہ کامل کر دوں، اور اس کے بعد ہے وہ اضافی بات وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَا یہاں کس کے لیے آ رہا ہے؟ مترتب ہو رہا ہے اس عمل کے اوپر اب اگلا حکم، جب یہ ہو چکے فَقَعُوا، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہ ہے اصل میں بنائے فضیلت انسانی. میں پچھلی مرتبہ یہ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ علامہ اقبال نے اسی آیت کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا. سید نذیر نیازی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور خاص اس معاملے پر میں تو ان پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے علامہ اقبال کی زبان سے یہ بات جو ہے، جو روایت ان کے پاس ایک امانت کے طور پر تھی، اسے عام کر دیا، شائع کر دیا، کہ یہ ہے آیت میرے فلسفہ خودی کا جو چیستہ بن گیا. ہمارے ہاں کے بھی نئے نئے اقبالی جو پیدا ہو رہے ہیں، نہ معلوم اس کی کیا کیا تعبیرات اور تشریحات کر رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل دانش کے ہاں یہ چیز ابھی مابہم نزاع ہے کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا اصل حقیقت کیا ہے، اس سے اصل مراد کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات ظاہر بات ہے کہ جو کسی فلسفے کا موجد ہے، شارع ہے، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے بارے میں بیان کرے. جو بھی شخص جو ہے کسی کے قول کی کوئی اس کی منشا کے خلاف تعویل کرنا تو ظلم ہے. تعویل القول بما لا یرضى به قائله، کسی کے قول کی وہ تعویل کرنا کہ جو کہنے والا ہے خود اس کے اوپر راضی نہ ہو، یہ تو ظلم ہے. تو علامہ اقبال نے جب یہ بیان کر دیا کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے، یہ بنیاد ہے جہاں سے میں نے اخذ کیا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. وہی تو فاسق ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہاں پر تعلق جڑ گیا، تقویٰ کے مقابلے میں فسق ہے، متقی کے مقابلے میں فاسق ہے. بات شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب فرمایا کہ تقویٰ کا جو ضد ہے جو اس کا اینٹونیم ہے، جو اس کی برعکس کیفیت ہے، وہ ہے فسق. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ وہی تو ہوگا جو اپنی حقیقت سے غافل ہو گیا، جو اپنے آپ کو محض حیوان سمجھ بیٹھا. اب حیوان سمجھ بیٹھا تو اس کی ساری توجہ بطن و فرج پر ہوگی، اپنے پیٹ اور اپنے جنسی تقاضے کو پورا کرنا اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لینا، زیادہ سے زیادہ لوگوں پر دھوس جمانے کے قابل ہو جانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں پر حکم چلانے کی حیثیت حاصل کر لینا، بس یہی اس کا کل منتہائے مقصود ہو جائے گا. اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہوگی. اب ظاہر بات ہے جب اسی کے لیے بھاگ دوڑ رہے گی تو غور کیجئے، یہ تمام چیزیں منطقی ہیں. کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا، تنافس ہوگا، ٹکراؤ ہوگا. اس طرح بھیڑیے جو ہیں ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں، حتیٰ کہ بھیڑیے کی تو شان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہی ہم جنس کا گوشت بھی کھا جاتا. اسی طریقے سے انسان بھیڑیے بنے ہوئے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح دست و گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کے بہترین قوتیں اور بہترین ان کے ذرائع صرف ہو رہے ہوں گے اسلحہ جمع کرنے میں، ایک دوسرے کو بھون ڈالنے کی صلاحیت حاصل کرنے میں. آج دنیا میں سپر پاورز کی دوڑ اسی میں ہے، ساری ان کی مسابقت کا میدان یہی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ جب انسان میرا حیوان بن جائے تو واقعہ یہ ہے قرآن مجید کی ایک اور عظیم سورت جس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا اور وہاں استشهاد کیا گیا عظیم پیغمبروں سے کہ ہم نے تو انسان کو اعلی ترین خلقت عطا فرمائی تھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ جبل تین جس سے تعلق رہا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ طور جہاں ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ زیتون کہ جو کوہ زیتون جس پر کہ واز پہاڑی کا واز مشہور ترین واز اور عظیم ترین واز وہ ارشاد فرمایا تھا حضرت مسیح علیہ السلام. وہذا البلد الامین اور یہ امن والا شہر، یہ چیزیں گواہ ہیں جہاں محمد الرسول اللہ آج تمہیں حقائق کی تعلیم دیتے پھر رہے ہیں، یہ گواہ ہے کہ انسان کی خلقت گھٹیا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اعلیٰ ترین سرشت میں پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کا معاملہ تو یہ ہے اللہ نے اپنی فطرت پر اس کو بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور حدیث مبارک میں وہ مضمون موجود ہے، اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کوئی غریب یا کوئی سند کے اعتبار سے کمزور، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے اور تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اب اس کا ایک ظاہری آپ ذہن میں نقشہ نہ رکھ لیجئے معاذ اللہ، کہ جیسے ہماری دو آنکھیں شاید اللہ کی بھی دو آنکھیں ہیں معاذ اللہ، لیکن کوئی حقیقت تو ہے، کوئی مشابہت تو ہے، کوئی تعلق تو ہے کہ جس کی بنا پر فرمایا جا رہا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. انگریزی کی تورات میں آپ یہ الفاظ پائیں گے. تو یہ ہے اصل میں انسان کی وہ عظمت، یہ ہے انسان کی وہ فضیلت، یہ ہے اس کا وہ مقام کہ جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اور جب غافل ہوتا ہے تو پھر وہ حیوان نہیں رہتا نرا، یہ جان لیجئے اچھی طرح، پھر وہ نرا حیوان نہیں رہتا، وہ درندہ بنتا ہے، وہ تمام برائیوں میں بدترین مقام پر جائے گا. یہی سورۃ التین کا مرکزی مضمون ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہم نے پھینک بھی دیا ہے نیچوں میں سب سے نچلا، نچلوں میں سب سے نیچے، اس لیے کہ پھر کوئی مخلوق بھی اس سے ادنا نہیں ہے. کسی حیوان کے اندر آپ جو برے اوصاف گنتے ہیں، بھیڑیے کی صفاکی سے کہیں زیادہ انسان کی صفاکی ہوگی، سور کی شہوت رانی سے کہیں بڑھ کر انسان کی شہوت رانی ہوگی، اونٹ کی کینا پروری سے کہیں بڑھ کر کینا انسان کے اندر ہوگا، بندر کی نقالی سے کہیں زیادہ نقالی انسان کے اندر آئے گی. یہ تمام حیوانات اور درندے جو ہیں، یہ جن جن اوصاف کی بنا پر بدنام ہیں، ان اوصاف میں انسان ان سب کو مار دے جائے گا، ان سے نیچے چلا جائے گا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا، لوٹا دیا نچلوں میں بہت نیچے، سب سے نیچے، نچلوں میں سب سے نیچا مقام جو ہے پھر انسان کو ملتا ہے. کسی کو دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اولائک کل انعام بل ہم اضل، یہ صرف چوپایوں کے مانند نہیں، ان سے بھی کہیں گرے ہوئے، ان سے بھی کہیں بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے، ان سے بھی کہیں زیادہ گمراہیوں کے اندر نکلے ہوئے. یہ ہے اصل میں وہ مضمون جو یہاں بیان فرمایا گیا، اور اس کو علامہ اقبال نے، ہمارے سابق شعراء نے، کہ آدمی زیادہ طرف ماجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. حضرت شیخ سعدی فرما گئے یہ آدم زادہ عجیب ماجون ہے، اس میں حیوان بھی ہے، کوئی شک نہیں، مکمل حیوان ہے، حیوانی تقاضے ہیں، تمام حیوانی تقاضے، تمام اینیمل انسٹنکٹس اس میں بتمام و کمال موجود ہیں، لیکن یہ صرف حیوان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور شے بھی ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے. اور یہ فرشتے کا لفظ بھی در حقیقت انسانی عظمت کی صحیح تعبیر نہیں کرتا، فرشتے تو اس کے سامنے سجدے میں گرائے گئے، وہ روح ربانی، اگرچہ روح کا اطلاق فرشتے پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ روح الامین ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، روح القدس ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تمام فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں گرا دیے گئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، الفاظ کی ذرا تاکید پر غور کیجئے، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے جمع ہو کر، کہ کہیں کوئی استثناء نہ رہ جائے. تو جبریل امین جس کے سامنے جھکوائے گئے ہیں، اس روح ربانی کی وجہ سے کہ جو آدم پیکر خاکی جو تھا آدم کا، اس میں پھونکی گئی، تو اس روح کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، کوئی فرشتہ اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے در حقیقت وہ مقام کہ آج کا انسان اس سے غافل، مادہ پرستی نے ایسے گہرے پردے ڈال دیے ہیں نگاہوں پر کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑے بڑے دینی رہنما اور عظیم دینی مفکرین اور اس دور کے جدید داعیان اسلام تک اس حقیقت سے نہ صرف یہ کہ نابلد ہے، بلکہ یہ کہ اس کا انکار کرنے پر، اس کا رد کرنے کے اوپر کمر کس رہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو ہوگا پھر اس کا نتیجہ، فسق، فجور، تصادم، تنافس، پھر جھگڑا، خوریزی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. معیشتن زنکن، وہ ابھی میں آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں اسی کو تعبیر کیا گیا ہے، معیشتن زنکن، جو ہماری یاد سے غافل ہو جائیں. سورہ طہٰ کی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر، میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی تو ہے. فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اسی کے لیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، تو ان کے لیے تو پھر زندگی کے اندر بھی بڑی گھٹن رہے گی، بے چینی رہے گی، مخملی گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آئے گی. انسان کے پاس ساری آسائشیں جمع ہوں گی، لیکن چین ختم ہو چکا ہوگا، دل کا آرام نہیں ہوگا، طبیعت کا چین نہیں ہوگا. یہ ہے معیشت ضنکا، اس کی نقص سزا دنیا میں جو ملتی ہے، اور وہ نتیجہ ہے. جب حیوان بن گئے تو حیوانی سطح پر جو ٹکراؤ اور تصادم آئے گا، جو بہر و بر فساد کی آماجگاہ بن جائیں گے، تو زندگی جو ہے وہ واقعتاً اجیرن ہو جائے گی. یہ ہے اس کی نقص سزا جو اس دنیا میں ملتی ہے. تو بات ایک ہی ہے، یہاں فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، وہاں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، اور قیامت میں جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وہ فریاد کرے گا پروردگار مجھے تو نے اٹھایا، تو مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، میں تو بڑی آنکھیں رکھنے والا، بڑا صاحب بصارت، میری تو بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، ابو لہب کی آنکھیں انگاروں کے مانند دبکنے والی آنکھیں، بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، ابو جہل کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی آنکھیں، تو ہم تو بڑے آنکھوں والے تھے. قد کن تو بصیرا، جواب کیا ملے گا، کذالک آتت کا آیاتنا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات پہنچی تھی، فنسیتھا، تم نے اس کو ان کو نظر انداز کیا. میں پچھلی مرتبہ بھی آج پڑھنا چاہ رہا تھا یہ آیات مبارکہ، مجھے یاد نہیں آ سکے تھے الفاظ، اب آج ذرا نوٹ کیجئے، فنسیتھا، میں نے پچھلی مرتبہ اس بات کی وضاحت کے لیے عرض کیا تھا کہ نسیان کے معنی بھول جانا ہی نہیں ہے، بھول جانا غیر اختیاری فعل ہے، غیر ارادی طور پر، آپ کسی چیز کو ارادے سے نہیں بھول سکتے، بلکہ واقعہ یہ کہ بھولانے کی کوشش کریں گے تو بھولیں گے نہیں، یہ جو کوشش ہوگی آپ کی، ارادہ ہوگا بھولنے کا، گویا کہ وہ اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا کہ وہی چیز یاد رہے گی. یہاں پر جو فرمایا گیا ہے وہ نسیان کا لفظ آیا ہے، شعوری اور ارادی طور پر کسی چیز کو نظر انداز کرنا، کسی حقیقت سے نگاہیں بند کرنا، کسی کی طرف التفات نہ کرنا. تو فرمایا کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بہری اور اندھی کر لی، تم نے ان کو سننے سے انکار کیا، تم نے ان کی طرف التفات نہ کیا، تم نے اپنے دلوں کے کواڑ بند کر لیے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تم بھلا دیے جاؤ گے. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نسیان کے لفظی ترجمے کی وجہ سے، لیکن یہاں بھی دیکھیے یہ بھلانے والا کون ہوگا؟ اللہ. تو کیا اللہ کو بھول لاحق ہو سکتی ہے؟ یہاں بھول کا ترجمہ بھی غلط ہوگا. اسی طرح آج تم نظر انداز کر دیے جاؤ گے، آج ہماری رحمت تمہاری طرف سے نگاہیں پھیرے رہے گی جیسے کہ تم نے نگاہیں پھیرے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے. اب یہ حد سے تجاوز کرنا، یہی تو تقویٰ کے منافی کیفیت ہے. جو اپنے حدود میں رہا وہ متقی ہے، جو جائز پر اکتفا کرتا رہا وہ متقی ہے، جس نے جائز سے تجاوز کیا وہی تو ہے کہ جو اسراف کر رہا ہے، وہی تو فاسق ہے اور وہی تو غیر متقی شخص ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور میں نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور رہا آخرت کا عذاب تو وہ تو شدید تر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اس ٹکڑے نے ثابت کر دیا کہ وہ جو کذالک نجزی ہے وہ اس دنیا کے عذاب سے متعلق ہے. وہ جو اس دنیا میں ملتی ہے معیشتاً ضنکاً، وہ نقد عذاب جو اس دنیا میں ملتا ہے، اسی نقد عذاب کا ذکر ہے سورہ حشر کی اس آیت میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک مقولہ ہے یا حدیث ہے، ہمارے صوفیاء کے حلقے میں تو وہ حدیث کی حیثیت سے معروف ہے، اس لیے کہ اہل تصوف عام طور پر جرح و تعدیل کے کھکیڑ میں نہیں پڑتے، وہ جو بات ان کے ہاں معروف ہو جاتی ہے. اب یہ کہ سندن بھی ثابت ہے یا نہیں، اگر وہ بات صحیح ہے اچھی ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ان کی ایک طبعی کمزوری ہے، وہ نیکی کا ایک جذبہ، جیسے بہت سے واعظین نے جان بوجھ کر حدیثیں گھڑ لی نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم کوئی بات کہیں گے لوگوں پر اثر نہیں ہوگا، ہم اچھی بات حضور کی طرف منسوب کر کے کہہ دیں گے لوگوں پر اثر ہوگا، کچھ لوگ تو باز آ جائیں گے، کچھ تو نیک کام پر آمادہ ہو جائیں گے. محدثین نے جو حدیث گھڑنے کا معاملہ ہے اس کے اسباب میں سے اسے بھی شمار کیا ہے کہ نیک دل واعظین نے نیک نیتی کے ساتھ حدیثیں گھڑی ہیں اور غلط چیزیں حضور کی طرف منسوب کر دی. لیکن صوفیہ کا معاملہ اس طرح کا تو نہیں ہے، وہ علم کی بڑی بلند سطح پر ہوتے ہیں. میں آپ کو جدید دور ہی کے ایک بہت بڑے دینی عالم اور مفکر کا یہ قول سنا چکا ہوں کہ فلسفے اور نفسیات کے بغیر، مسلمانوں میں فلسفہ اور نفسیات جو ہے اس کا علم سب سے بڑھ کر صوفیاء کو رہا ہے. انسان کی حقیقت پر متنبع تو وہی ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ہی روح کو پہچانا ہے اور روح کے تقاضوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا ہے، اسی کے لیے انہوں نے اپنے نظام وضع کیے ہیں. ان نظاموں سے میری بحث نہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے، جس بنیادی حقیقت کو انہوں نے پہچانا ہے، وہ تو واقعتاً اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس سے انکار ہی تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس سے بے خبری اور لا علمی ہی تو اس دور کی سب سے بڑی محرومی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. بہرحال ان کے ہاں یہ مقولہ عام طور پر حدیث نبوی کی حیثیت سے مشہور ہے، محدثین اس کی سند کو تسلیم نہیں کرتے، تو اسے آپ مقولہ کہہ لیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ جو اپنی حقیقت ہے، اس کا اتنا گہرا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس قدر قریبی ربط ہے اس کا اللہ کے ساتھ کہ اس کو پہچانو گے اللہ کو پہچان لو گے، اس کو نہیں پہچانو گے اللہ کو نہیں پہچانو گے. اللہ کو پہچانو گے اپنی حقیقت بھی جانو گے، اللہ کو نہیں پہچانو گے اپنی حقیقت کو بھی نہیں پہچانو گے. اللہ کو بھلا دو گے اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے، اپنی حقیقت سے غافل ہو جاؤ گے. یہ جو ایک گہرا ربط و تعلق ہے، میں علامہ اقبال کے چند اشعار آج لکھ کر لایا ہوں آپ کو سنانے کے لیے. دیکھیے دو شعر ہیں، اب یہ کسی سابق دور کے کسی صوفی شاعر کے ہوتے تو آپ شاید نظر انداز کر دیتے، یہ تو حکیم الامت ہے، علامہ اقبال ہے، جدید و قدیم فلسفوں کو کھنگالنے کے بعد جہاں پہنچے ہیں. فرماتے ہیں کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ ایک نظم میں نے بارہا بتایا ہے کہ بچپن میں ہائی اسکول میں، جس اسکول میں میری زیادہ وقت گزرا ہے، اس میں صبح کی جو وہ پریئر ہوتی ہے اس میں یہی تھا، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. انسان کے اندر یہ دائیہ رہا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے نہ معلوم لوگ کتنے ویرانوں میں گئے ہیں، اس کے قرب کے تلاش کے لیے لوگوں نے سال ہر سال پہاڑوں کے غاروں کے اندر، تنہائیوں کے اندر بسر کیے. ایک ارج تھی کچھ لوگوں کے اندر، یہ ارج اتنی قوی ہو جاتی تھی کہ ساری آسائشیں چھوڑ کر اور ساری اس متمدن زندگی کی سہولتوں سے اپنے آپ کو محروم کر کے درختوں میں درندوں کے مابین اور سانپوں اور بچھوؤں کے مسکروں کے اندر انہوں نے جا کے ڈیرے لگائے. تو یہ جستجو، یہ تلاش، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. یاد کیجئے سورہ بقرہ کی ان آیات میں بھی جن میں صوم اور قرآن اور رمضان کا ذکر آیا ہے، اگلی آیت یہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں. یہ اسی کی وہی ارج کی ہے، تعبیر ہے اسی ارج کی کہ انسان چاہتا ہے اپنے اصل منبع اور سرچشمے کو جاننا، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میں اس سے کیسے ربط و تعلق قائم کر سکتا ہوں، میں اس کو کیسے اپنی عرضداشت اس تک پہنچا سکتا ہوں. یہ انسان کی ایک عرض ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو ہر آن ہر جگہ موجود ہوں. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ در حقیقت اس کا ربط جو تعلق روزے اور رمضان کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ یہی ہے. یہاں پہ فرمایا ہے علامہ اقبال نے، اس انسان کو سامنے رکھ کر جو تلاش میں ہے، خالق کی تلاش میں ہے، جو اللہ کے تقرب کے لیے وہ متمدن زندگی کو چھوڑ کر کہاں کہاں خاک چھانتا پھر رہا ہے، کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کس کی تلاش میں ہو، کیوں پیچ و تاب میں مبتلا ہو، کہ اون پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم محجوب ہو گئے ہو، تم نے اپنا رخ اس کی طرف سے ہٹا لیا ہے، تم پیچھے کیے کھڑے ہو. یہی تو ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہی تو نقطہ آغاز ہے، یہی مانوی اعتبار سے سلوک کا آغاز ہے، یہی ظاہری اعتبار سے نماز کا آغاز ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے بارہا بتایا ہے کہ میں اسی لیے تو شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے، نام ہے، اس کی عظمت کا قائل، کشف المحجوب، تم حجاب میں ہو، تم پردوں میں آ گئے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے ہیں. یہ انسان جو محجوب ہو گیا ہے، اس کی نگاہوں سے، اس کے دل سے وہ پردے ہٹانا، یہی تو کام ہے، یہی تو اب پیغمبروں نے کام کیا ہے، یہی صوفیاء اور صلحاء اور اولیاء اللہ اور جو بھی نقش قدم پر چلنے والے تھے انبیاء کرام کے، یہی تو ان کا مشن رہا ہے. اوٹ میں آیا ہوا انسان، پردے میں آیا ہوا انسان، محجوب انسان، اللہ کی طرف سے روح گردانی کیے ہوئے انسان، اللہ کی طرف سے پیچھ موڑا ہوا انسان، اس کے رخ کو درست کر دیں، اسے سامنے لے آئے. جیسا میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں جو فورتھ لیکچر ہے، میننگ آف پریئر ان اسلام، اس کا ایسنس نکالا ہے اس میں کہ روح انائے صغیر کا انائے کبیر کے روح برو آ جانا، یہ ہے اصل میں مناجات اور صلات کے اصل روح. وہ انائے کبیر قرآن مجید میں سورہ طہٰ ہی میں اس کی شان آئی ہے، میری محدود نگاہ میں دوسرے مقام پر اتنی گاڑھی اور اتنی پرجلال تعبیر شاید آپ کو نہ ملے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یقیناً میں ہی ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ انا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انانیت، یہ جو ہے کہ الکبر و ردائی، کبر جو ہے یہ میری چادر ہے، یہ تو میرے شانے کا لباس اور اس کے لیے ایک امتیاز ہے. وہی کبریائی جو ہے جس طریقے سے کہ اس آیہ مبارکہ میں ظاہر ہو رہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے وہ انائے کبیر اور وہ انائے صغیر ہے جو ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے، وہ روح ربانی کے اندر جو اس کا احساس ہے اپنی خود شناسی کا، خود نگری کا، یہی تو ہماری انا ہے. اس انائے صغیر کو انائے کبیر کے روبرو کر دینا، یہ ہے صلات کا مقصد، یہ ہے اصل عبادت کی غرض و غایت. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو کرا جوئی چرادر پیچو تابی، کہ وہ پیدا تو زیر نقابی، وہ تو پیدا حویدا ظاہر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تا بے ماہی سب ہے ظہور تیرا، وہ تو کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو عیاں ہے کہ وہ پیداش تو زیر نقابی. اب دیکھیں یہ دوسرا شعر جو ہے، یہ ہے اس مضمون کا، تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی. اگر اس کو تلاش کرو گے تو اپنی حقیقت اور اپنی عظمت تک پہنچ جاؤ گے، اپنے آپ کو دیکھو گے، اس لیے کہ اس کی جلوہ گاہ تمہارا اپنا قلب ہے. میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی ہے، یہ بھی محدثین کے نزدیک مستند نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ صوفیاء کے ہاں بڑی اہمیت کے ساتھ ہے، اور بعض اہم مفسرین نے بھی اس کو لیا، صاحب روح المعانی اس حدیث کو لائے، اور میں نے اپنے اس کتابچے میں کوٹ کی ہے حکمت صوم میں، کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن، میں نہ اپنے آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ وہ جلوہ گاہ ہے اللہ کی، یہاں اللہ آتا ہے، یہ حریم ناز ہے اللہ کا، یہ روح جو ہے در حقیقت اس کا جو ربط اور گہرا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ اسی کا ایک مظہر ہے، تعبیر ہے اس کی. تو فرمایا کہ تلاش او کنی جز خود نہ بینی، اور تلاش خود کنی جز او نہ یابی، ایک ہی بات ہے، یا اللہ کی معرفت سے ہو کر اپنی معرفت حاصل کر لو گے، یا اپنی معرفت کے راستے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. علامہ اقبال کے بہت سے اشعار جو اس موضوع پر ہیں وہ میں نے اپنے اس کتابچے میں دیے ہیں، لیکن یہ کہ آج ایک اور شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بھی دو اشعار کا مجموعہ ہے. پہلا شعر سنا ضرور دوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر اس کے ترجمے پر میں آ گیا تو بہت وقت درکار ہے، بڑی کٹھن منزل ہے وہ. وہی منزل ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی، جس کے بارے میں امام راضی کا یہ قول میں نے بارہا آپ کو سنایا، اعلم ان ھذا المقام مقام محیب غامض عمیق. ایک تو اس مقام کا شعر ہے، اور دوسرا شعر ہے جو متعلق ہے آج کے مضمون سے. پہلا شعر ہے بضمیر تارمیدم، فارسی والے سمجھے اور لطف لیں جو لینا ہے، ترجمہ نہیں کروں گا اس کا، بضمیر تارمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برف گندی درے آبدار خدرا. اب اس کو تو سنیے جس نے سنا، اور سمجھے وہ جو سمجھ سکتا ہے. البتہ دوسرا شعر سنیے، مہو انجمستو دارد الہا سنید باشی. اے اللہ، اے رب، اے خالق کائنات، یہ سورج چاند ستارے تجھ سے گلہ کرتے ہیں، انہیں ایک فریاد ہے، انہیں ایک شکوہ ہے. مہو انجمستو دارد گلہا سنید باشی، ان کا گلہ سن، ان کی فریاد سن. فریاد کیا ہے؟ کہ بخا کے تیر ہے من زدائی شرار خدرا، کہ تُو نے ان کو چھوڑا، سورج کو چھوڑا، ستاروں کو چھوڑا، چاند کو چھوڑا، عظیم مخلوقات کو چھوڑا، اور میرے پیرے پیکر خاکی کی تاریکی میں اپنا شرارہ ڈالا ہے. وہ روح ربانی مجھ میں ڈالی، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا، خاکی انسان کہاں وہ پیدا ہوا، خاک سے پیدا ہوا، جس کو سن کر اس کی اسی حقیقت سے تو ناواقف تھا وہ بدبخت، وہ شقی بہت بڑا عالم تھا، کہا جاتا ہے معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا معلم تھا، لیکن اس حقیقت سے غافل رہا کہ یہ آدم محض ایک پیکر خاکی کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روح ربانی پھونک دی گئی ہے. یہی تو اس کی جہالت تھی جو اس کی ابدی محرومی کا ذریعہ بن گئی. اس نے جب یہ کہا کہ انا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، اور مجھے آگ سے بنایا. آگ لطیف تر حقیقت ہے، اور خاک تو ایک بہت ہی کثیف شے،
بہت پستی کی، جو اقبال نے کہا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، یہ تو پستی کے لوگ ہیں، اس کے سامنے جھکوں؟ تو ظاہر بات ہے اس کے سامنے آدم کا پیکر خاکی تھا، وہ اس روح ربانی کو نہیں دیکھ سکا جو اس میں پھونکی گئی تھی. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اسی غفلت کی وجہ سے وہ مارا گیا. آج بھی اگر ایک انسان اسی سے محجوب ہے اور غافل ہے تو حقیقت میں یہی شیطنت کا رستہ ہے، یہی فاسق ہے، یہی ہے کہ جو اس راستے سے روگردانی کرنے والے اولئک هم الفاسقون. وہ جو شرارہ خود ہے وہ ہے اللہ نے اپنا، اس کو دیکھیے انگریزی فلسفے اور لٹریچر میں بھی ڈیوائن اسپارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک ملکوتی شعلہ ہے جو انسان کے اندر ہے. مغرب میں بھی سارے اندھے نہیں بستے، اگرچہ آج بالعموم وہ اندھیرا چھا چکا ہے. روحانیت جو ہے وہ اب بہت دور ازکار بات، ایک ماضی کی بات بن چکی ہے، لیکن مغرب میں بھی لوگ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ انسان نرا حیوان نہیں. اسی انسان کے اندر ایک ڈیوائن اسپارک بھی ہے، اس میں ایک ملکوتی شعلہ بھی ہے. اقبال نے کہیں، وہ میں نے اشعار تو اپنے اس کتابچے میں درج کیے ہوئے ہیں، کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. یہ ادراک جو ہم کرتے ہیں اپنے حواس خمسہ سے، یہ ادراک اور شعور جو ہمیں حاصل ہے، یہ تو حوالوں میں بھی ہے. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. وہ ذوق تجلی ہی تو ہے اللہ کی، وہ اللہ کی اس روح ملکوتی ہی کا ایک ظہور ہے. یہ وہ ڈیوائن اسپارک ہے جسے مغرب کے مفکرین اور ادیبوں نے اور فلسفیوں نے بھی پہچانا ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ مہو انجم استو دارد گلا ہا سنی دباشی. آسمان کو، زمین کو اور سورج جیسی روشن شے کو، چاند جیسی لطیف نورانی حقیقت کو، اور ان ستاروں کو، چمکنے والے ستارے، یہ عظیم قرے، پروردگار یہ تجھ سے گلا کرتے ہیں کہ تُو نے اپنا وہ شرار، اپنا وہ شعلہ، اپنا وہ اسپارک اگر ڈالا تو کس میں؟ کہ بخا کے پی رہے من میرے خاکی وجود کے اندھیاروں میں، پروردگار زدائی شرار خدرا، اس میں اپنا وہ شرار جو ہے تُو نے ڈال دیا ہے. یہ ہے انسان کی اصل حقیقت، اس کو نہ پہچانے تو پھر فاسق ہے، غافل ہے، جاہل ہے، وہی ہے کہ جو اپنے آپ سے گویا کہ مستعفی ہو چکا ہے. دیکھیے یہ مضمون جو ابھی اقبال کے شعر میں آیا، یہ بھی قرآن مجید کی اس آیت سے پر مبنی ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. میں پوری آیت کا اس وقت مفہوم بیان نہیں کروں گا، اس میں بہت کچھ گفتگو کی گنجائش ہے بلکہ ضرورت ہے، بلکہ یہ کہ ہم نے اپنی اس امانت کو، یہ امانت اس کے تعین میں بھی اہل مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اہل تفسیر کے، لیکن اصل کیا ہے؟ یہی وہ امانت ہے، شرار خود، یہی وہ ڈیوائن اسپارک ہے، یہی وہ روح ملکوتی ہے، یہی وہ امر ربی ہے، یہی یہ من روحی ہے، جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری امانت تھی، ہم نے آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی. مراد کیا ہے؟ استعاراتی زبان ہے کہ کسی میں اس کو سنبھالنے کی ہمت یا صلاحیت نہ تھی. یہ صلاحیت اگر ہے تو یہ تو در حقیقت صرف انسان کے اندر ہم نے پیدا فرمائی اور وہی اس کا حامل بنا. تو فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. خوف زدہ ہو گئے، اس کو اٹھانے کی ہمت نہ کر پائے. وحملها الانسان، وہ انسان نے اٹھائی ہے، وہ امانت ہے، وہ روح ربانی. آگے فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. اس میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، یہ انہی دو آیتوں کا اب آخری مقام ہے کہ جو لوگ اپنی روح کو پہچانیں گے، اپنی حقیقت کو جانیں گے، اس کی تقویت کا، اس کے تزکیے کا، اس کے تجلیے کا اہتمام کریں گے، وہ اصحاب الجنہ ہے. جو محض حیوان بن کر زندگی گزاریں گے یا صرف کچھ ریچولز ہیں، قومی کچھ شاعر ہیں، قومی تہوار ہیں وہ منا رہے ہیں، انہیں نہ اپنی حقیقت کی کوئی معرفت حاصل ہے، نہ معرفت خداوندی کا کوئی حقیقی حصہ ان کے حصے میں آیا ہے، تو وہ لوگ وہ ہیں کہ پھر وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. ظاہر بات ہے کہ انجام کار کے اعتبار سے یہ بہت بڑا فرق و تفاوت ہے. وہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اس کے بعد وہ آیت آئی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل. یا یہ در حقیقت اس روح کے ساتھ تعلق ہے اس قرآن کا، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، قرآن کی شرح، لغت قرآن کا، یہ سارے آپ پڑھتے رہیے، لیکن اگر وہ روح اندر بیدار نہیں، قرآن کے مغز تک ان کی رسائی نہیں ہو سکے گی. میں نے جو شعر سنایا تھا وہ بھی اسی اعتبار سے مولانا روم نے کہا کہ ماز قرآن مغز ہا برداشت ریم استخان پیشے سگا انداختیم. اب وہ جو ہڈیاں ہیں، اگرچہ قرآن کی ہڈیاں بھی بڑی عظیم ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، مجھے اس شعر کے ساتھ پورا اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ کہ پہلا حصہ جو ہے اس کا، اس کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک قرآن کا مغز ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے. قرآن کا ظاہر بھی بہت عظمت کا حامل ہے، اس کی کسی درجے میں بھی ہمیں توہین نہیں کرنی ہے. اس شعر کے اندر کچھ توہین کا پہلو پیدا ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے اتنی وضاحت کی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے. ہمارا یہ وجود ہے، ہڈیاں جو ہے کوئی معمولی شے نہیں ہے، ہمارا پورا جو یہ سٹیچر ہے اور ہمارا یہ قد ہے سیدھا، یہ انہی کے بل پر قائم ہے. لیکن یہ کہ جب تقابل کریں گے تو مغز، دماغ، اس کی جو اہمیت ہے، ہڈیوں کو وہی کنٹرول کر رہا ہے، عضلات کو وہی جنبش کا حکم دیتا ہے، اسی کا حکم جاری و ساری ہے. وہ کہتا ہے اٹھو تو پورا جسم اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھو تو پورا جسم بیٹھتا ہے. تو یہ جو فرق و تفاوت ہے، صرف اس کو ذہن میں رکھیے کہ ماز قرآن مغز ہا برداشت استخان پیشے سگا انداخت. اب جھگڑ رہے ہیں لوگ انہیں چیزوں کے اوپر، ایک اس کا مغز ہے، وہ مغز ہے اصل میں کہ یہ روح کی غذا ہے، یہ اس کی تقویت کا سامان ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جو روح کے لیے اس کی تقویت اور اس کے اندر جو اضمحلال پیدا ہو چکا ہو اس کو رفع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. بارہا میں نے مثالیں دی ہیں کہ یہ جسم ہمارا خاکی ہے، خاک سے آیا ہے، خاکی الاصل ہے، اس کی غذا اور تقویت کا سارا سامان بھی یہیں سے آ رہا ہے. یہ پانی بھی جو فضا سے برستا ہے اسی زمین سے جاتا ہے، اوپر یہیں سے بخارات بن کر جاتے ہیں اور پھر وہ پانی آتا ہے زمین پر، اسی کے اندر رویدگی کا سارا سامان مزمر ہے. پانی صرف اس کو نکال لاتا ہے، پانی آتا ہے وہ بیج کے جو زمین میں موجود ہے اس کے ظہور کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہماری ساری غذا وہیں سے آ رہی ہے. اگر اینیمل کنگڈم سے آ رہی ہے، حیوانات سے آ رہی ہے، اس کے لیے بھی غذا جو انہیں مل رہی ہے وہ وہی گھاس ہے اور وہی سبزیاں ہیں اور وہی پتے ہیں، اور یا ہم براہ راست بھی سبزیاں کھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جسم جو ہے اسے غذا کی ضرورت ہے. ذرا روک دیجئے پتہ چل جائے گا، جان پر بن جائے گی. اور وہ غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ جہاں سے یہ جسم آیا ہے، جو اس کی اصل ہے، وہیں سے اس کے تغذیہ اور تقویت کا سامان آ رہا ہے. اب آپ سمجھیے اپنی اصل حقیقت کو پہچان لیا. اگر روح کی حقیقت منکشف ہو گئی تو اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کی بھی تقویت جو ہے اس کا کوئی سامان ہونا چاہیے. لیکن یہ روح خاکی الاصل نہیں ہے، یہ بخا کے تیرے من زدعی شرار خدرا، یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ الروح من امر ربی، یہ تو اللہ سے آئی، وہاں سے آئی، عالم بالا سے آئی، یہ عالم خاکی اور عالم سفلی کی شے نہیں ہے، عالم علوی سے اس کا تعلق ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ. تو وہیں سے اس کی غذا آئی ہے، وہیں سے اس کی تقویت کا سامان آیا ہے. کلام ربی جو ہے وہی در حقیقت اس کی غذا ہے، اس کی تقویت کا سامان ہے، اس کے اضمحلال کا مداوا ہے، اس کے روگوں کا علاج ہے. تو وہ کلام ربانی ہے. یہی ہے اصل میں روزے کے پورے پروگرام کا سارا، جو دو شکوں پر مشتمل جو اس کا جو ہے ہمارے سامنے پروگرام، وہ کیا ہے؟ آپ سال بھر اپنے اس جسم ہی کے تقاضوں میں لگے رہتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، دھوتے ہیں، مانجتے ہیں، اس کو معطر کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سارا کام اسی کا ہو رہا ہے. اس روح سے غفلت ہو گئی، وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہو کر سسک رہی ہے، بے ہوش ہو چکی ہے، مرنے کے قریب ہے. رمضان کے اندر پروگرام برعکس کر دیا گیا، ذرا اس جسم کے تقاضوں کو روکو، ذرا اس کے اوپر قدغنیں عائد کرو، اسے ذرا سکھاؤ. جسم سوکھتا ہے روزے کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی جو بڑی وہ اس کی سیرابی اور اس کی تر و تازگی جو ہے وہ کچھ ماند پڑے، اس کا بوجھ جو اس روح پر ہے، جو اس کے بوجھ تلے سسک رہی ہے، اسے کچھ ریلیف تو اس سے ملے گا کہ اس بوجھ میں کمی آئی ہے. یہ جسم کچھ سوکھا ہے، یہ حیوانیت جو ہے اس کے اوپر کچھ قدغنیں آئی ہیں، اور اب ذرا وہ جو سائی آف ریلیف دے گی وہ روح ربانی، اب اس پر آب حیات قرآن مجید کا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ وہ آب حیات ہے اس کے لیے، یہ ہے جو اسے حیات تازہ عطا فرمائے گا. دن میں روزہ رکھو، رات کو کھڑے رہو، یہ ہے اصل میں پروگرام. اور اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں بارہا، آپ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگرچہ نماز تراویح اس کا ایک معین نظام ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے، لیکن اس سے وہ پورا تقاضا جو ہے بتمام و کمال جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس میں تو جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں وہ تو ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو یہ دونوں الفاظ بالکل پیرلل آئے ہیں، بالکل اس انداز میں آئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مساوی، یہ تساوی کا ایک نسبت جو ہے ان کے مابین موجود ہے. دن میں پورے دن کا روزہ ہے، اور رات کو پوری رات لگاؤ اپنی روح کی سیرابی کے اندر. ہمارے ہاں بہت سے صوفیاء کے ہاں ان کی خانقاہوں میں یہ نظام جاری رہا ہے، رات بھر جاگنا. تراویح پڑھتے تھے چار چار رکعت، درمیان میں آدھے آدھے گھنٹے کا وقفہ، چار رکعت پڑھ لی اب جاؤ تلاوت کرو، یا کچھ جا کر ذکر و اذکار کرو، کہیں کوئی تھوڑا بیان ہو جائے، کوئی واعظ ہو جائے. یہ ہوتا رہا ہے، رائے پور کی خانقاہ میں رمضان اسی شان سے ہوتا تھا. شیخ الحدیث ان کا انتقال ہوا حال ہی میں، آپ کو معلوم ہے دو ایک سال ہی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ ان کے ہاں سہارنپور کے اندر یہی پروگرام، اور ہزاروں آدمی جمع ہوتے تھے، رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اس کی نورانیت سے وہاں پہنچ کر کما حقہ مستفید ہونے کے لیے. یہ پروگرام در حقیقت جو لوگ حقیقت کے شناسا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک گھنٹے کی تراویح کا پروگرام جو ہے اس سے اصل مقصود حاصل نہیں ہوتا. اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر ساری چیز حاصل نہیں ہوتی تو بالکل محروم نہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو انہیں مل ہی جائے. ایک مرتبہ ایک گھنٹہ ہی لگائیں، ایک پارا سوا پارا سن لیں، ایک ختم قرآن تو ان کا ہو جائے رمضان مبارک میں، اس کی برکات سے بالکل جو ہے کلیتاً محرومی تو نہ ہو، یہ اس درجے کی شے ہے. ورنہ یہ کہ جو کچھ اس کے اندر مطلوب ہے وہ تو من صام رمضان و من قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان میں اور جس نے روزہ رکھا رمضان میں، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ہے اصل میں. باقی یہ کہ یہاں اسی ربط کے ساتھ یہ آیت آئی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ میں نے بارہا مضمون بیان کیا ہے، اس وقت بھی نہیں ہوا، وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. عظمت قرآن قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں بیان ہوئی ہے. کہیں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. کہیں فرمایا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن مجید کی عظمت کا بیان، قرآن مجید کی عظمت کا بیان حدیث میں، وہ طویل حدیث میں نے بارہا رمضان مبارک میں کئی سال آپ کو سنائی ہے، اور اسے چھاپ چھاپ کر تقسیم کیا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید کی مدح کی ہے، توصیف کی ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان کی اہم ترین آیت یہ ہے، ترجمہ کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو، خشوع کہتے ہیں دب جانے کو، جھک جانے کو، کہ اس کے بوجھ سے دب جاتا، جھک جاتا، اور متصدعا صدا کہتے ہیں پھٹ جانے کو، پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشية الله، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت کے ادراک اور شعور سے، اگر پہاڑ پر نازل کر دیا ہو گیا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ فکر سے کام لیں، غور و فکر کے گھوڑے دوڑائیں، فکر کی جولان گاہ جو ہے اس میں کچھ اپنی ہمت کے جوہر دکھائیں، تو انہیں کچھ احساس ہو سکے قرآن کی عظمت کا. قرآن مجید میں جہاں کہیں تماثیل آئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ تمثیلات کی ضرورت وہیں پیش آتی ہے جہاں اصل مضمون بہت دقیق ہو، محیب ہو، عمیق ہو، جو ویسے ہماری زبان کے الفاظ اس کا تحمل نہ کر سکتے ہو، ہمارا ذہن اس کے ادراک سے قاصر ہو، وہیں تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ جو حقیقتیں ہمارے نزدیک معروف ہیں، جانی پہچانی ہیں، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کا شعور و ادراک ہمیں ہو سکتا ہے، ان کے حوالے سے ان کے قریب لا کر کوئی بات سمجھا دی جائے، اس لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں، سوچیں، کچھ نہ کچھ پا جائیں گے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان کے گرفت میں آ جائے گی اگر غور کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. اب اس کے ساتھ دیکھیے کہ قرآن کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا رہا ہوں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید میں ایک مقام دوسرے مقام کی تفسیر کرتا ہے. چنانچہ واقعے کے طور پر یہ واقعہ، یہ تو ہے نا ایک تمثیل، ایک واقعہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب بار بار کی ہم کلامی کی لذت حاصل ہوئی اللہ تعالی سے، تو وہ ایک اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیک، پروردگار یہ کلام ہو رہا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بات بھی ہو رہی ہے لیکن پردے کے اوٹ سے ہو رہی ہے، من ورائے حجاب ہو رہی ہے. اے اللہ ذرا مجھے یہ سعادت بھی عطا فرما، رب ارنی، اپنی زیارت مجھے کرا، مشاہدہ کرا کہ میں دیکھوں، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں. قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر للجبل، تم ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا. ایک انڈائریکٹ مشاہدہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کو، انڈائریکٹ تجلی ربانی موسیٰ پر نہیں، پہاڑ پر ہو رہی ہے. ولیکن انظر للجبل فإن استقر مقامه فسوف ترانی، اگر وہ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو شاید تم بھی برداشت کر سکو، تم بھی مجھے دیکھ سکو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، جب اللہ نے تجلی پھینکی، ڈالی اپنی اب اس پہاڑ کے اوپر، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ دب گیا اور پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر، وہ بالواسطہ مشاہدہ اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار میں رجوع کرتا ہوں اپنی خواہش سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب نے. تو جو تجلی ذات رب کی تاثیر ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے، اس کو کہانی نہ سمجھیے، معاذ اللہ، یہ تمثیل نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے اس عالم مادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. بالفعل وہی کیفیت ہے در حقیقت اس قرآن میں مزمر. اگر ہم اس کا شعور نہیں کر پاتے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، تو کیونکہ روح مردہ ہے، وہ اپریٹس، وہی تو شے تھی کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ پہاڑ اور آسمان اس کے تحمل سے آری رہے اور وہ گھبرا گئے، اس کو سنبھال سکے، وہی چیز تو ہمارے اندر ہے، لیکن وہ اگر دبی ہوئی ہے، سسک رہی ہے، مدہوش ہے، وہ اگر موت کے قریب ہے یا مر چکی ہے، مر جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، وہ مدفن بن جاتا ہے انسان کا قلب اس کا، کہ وہ ایک قبر ہے، وہ ایک چلتا پھرتا انسان، پھر در حقیقت ایک چلتا پھرتا تازیہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ابو جہل کی وہ روح مر چکی تھی، اسی لیے کہا گیا کہ انک لا تسمع الموتا، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لا تسمع الصم الدعاء، اور ان بہروں کو نہیں سنا سکتے. یہ تو ظاہر بات ہے، ان کے اندر کا انسان مر چکا، ان کی اصل حقیقت ان کے اندر دفن ہو چکی، اب یہ چلتے پھرتے مقبروں کے سوا اور کچھ نہیں ہے. بہرحال علامہ اقبال ہی نے اس کے مفہوم کو بھی ان اشعار میں بیان کیا ہے، کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، فاش گوئے ماں کے درد المزمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است. کیا ہے یہ چیزیں دیگر؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، دیکھیے پیدا کا لفظ وہاں بھی آیا تھا کہ او پیداست تو زیر نقابی، مثل حق پنہاؤ ہم پیداست، یہ اشارہ ہو رہا ہے اس آیت کی طرف. فلسفے اور حکمت کے اعتبار سے جو دو عظیم ترین آیات کی میں نے نشاندہی کی ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہی دونوں آیتوں کا تو آج بیان ہو رہا ہے، پہلی آیت کا تفصیل سے نہیں، صرف حوالہ ہے اس کا. تو اس کے حوالے سے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، جیسے اللہ تعالی کی ذات ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اسی طرح یہ قرآن ظاہر بھی ہے مخفی بھی ہے. مثل حق پیداؤ ہم پیداستو اور زندہ و پائندہ و گویاستو، جیسے اللہ کی صفات الحی القیوم، اسی طرح یہ قرآن بھی زندہ ہے، پائندہ ہے، اور خود گفتگو کرتا ہے، متکلم ہے. اس سے ہم کلام ہو کر تو دیکھو، اس سے بات تو کرو. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، اس میں تمہارے حالات درج ہیں، جیسے کہ حضور کی حدیث میں آتا ہے کہ فیہ خبر ما قبلکم وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین پیدا ہونے والے جملہ اختلافات کا فیصلہ بھی موجود ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. حضرات ذرا دو منٹ تشریف رکھیے. میں نے آج شاید آپ نے اخبارات میں دیکھ لیا ہو کہ میں نے ایک اعلان یہ بھی کیا تھا کہ رجوع الی القرآن کی ایک خصوصی مہم کا اس ماہ رمضان مبارک میں آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک میں جمعہ کا وقت کم ہو جائے گا، مجھے وہ چند چیزیں اس وقت بیان کرنی ہیں، آج ذرا تاخیر گوارا کر لیں، رمضان کے چار جمعوں میں آپ کو اس کا ریبیٹ مل جائے گا. آپ کے علم میں ہے کہ میں نے جو کام کیا لاہور میں، جس کو کہ ابھی 21 برس پورے ہو چکے، اس کا مرکزی نقطہ یہی قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، اسی کو پھیلانا، اور خاص طور پر وہ جو میں نے آج لفظ استعمال کیا تھا، پڑھے لکھے جو حلا، ان تک پہنچانا، کہ وہ ہے ہماری سوسائٹی کا کریم، وہ ہے فیصلہ کن، وہ رخ معین کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا. اسی لیے مجھ سے لوگ شکوا کرتے رہے، تمہاری باتیں عام فہم نہیں ہوتی، عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ میرا تو سوچا سمجھا مسئلہ تھا، میرا اپنا ایک ٹارگٹ تھا، میں نے ایسے ساتھی تیار کیے ہیں کہ جو ان باتوں کے عوام فہم انداز میں بھی انشاءاللہ بیان کر سکیں گے، لیکن میرا اپنا ٹارگٹ عوام نہیں تھے بلکہ وہی تھے پڑھے لکھے لوگ، ہماری جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے. اس کے سلسلے میں سن 67 اور یہ سن 87، 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے غالباً سن 68 میں ہوا یہ کہ 5 جمعے میں نے ایک ہی مضمون پر مسجد خضرا میں تقریر کی تھی، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. یہ بنیادی کتاب چاہے میری اس تحریک کا 20 برس سے شائع ہو رہا ہے، یا ہم نے بہت سی اس کی تحریکیں جو ہے عوامی سطح پر بھی اس کو پھیلانے کی لگائی ہیں. تو جو پروگرام میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا پروگرام تو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی 3 سال سے آپ کے شہر لاہور میں رمضان مبارک کا تراویح کا پروگرام چل رہا ہے. پہلے وہ چلا ایک جگہ پر 2 سال، اور پھر وہ چلا ہے 2 جگہوں پر 1 سال. پچھلے سال میں کراچی میں تھا اور میں نے وہ پروگرام وہاں کیا تھا، لیکن لاہور میں اللہ کے فضل و کرم سے 2 جگہ پر، قرآن اکیڈمی میں بھی اور ہمارا جو مرکز ہے گڑی شاہو میں 67A علامہ اقبال روڈ پر، دونوں جگہ پر یہ پروگرام چلا ہے. اس سال انشاءاللہ ان دونوں جگہوں پر بھی ہوگا، 4 4 رکعتوں سے پہلے، بعد میں نہیں. ان 4 رکعتوں میں پڑھے جانے والے قرآن مجید کے حصے کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ، تاکہ اس وقت ذہن میں جو کچھ آ چکا ہو، پھر جب کھڑے ہو کر اس کو حافظ صاحب سے سنیں، امام صاحب سے اس کی سماعت کریں گے، تو کسی نہ کسی درجے میں، جس شخص نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 25-30% کم سے کم اس وقت براہ راست اس کے ذہن سے دل کے اوپر اس کا نزول ہو سکے گا. یہ ہے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان جو اللہ نے ہم پر فرمایا ہے، اور ہم اس کا حق جو ہے اپنی حد تک ادا کریں گے. بلکہ میں اسے اس تحریک کی شکل میں چونکہ بڑھانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ لاہور میں یہ جو دریائے راوی کے پاس جو علاقہ ہے شاہدرہ اور اس سے آگے فیروز والا میں بھی میرے ایک ساتھی انشاءاللہ اس سال یہ کام کریں گے. تو گویا کہ اس علاقے میں 3 جگہوں پر یہ ترجمہ قرآن، دورہ ترجمہ رمضان مبارک میں نماز تراوی کے ساتھ، تراوی ذرا قدر تاخیر سے وہاں پڑھی جاتی، اس کا پروگرام اخبار میں آ جائے گا کہ نماز کئے بجے شروع ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ سحری سے 8 گھنٹے قبل کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ لوگ جا کر اپنے اپنے ہاں وہ سحری جو ہے وہ کر لیں. تو یہ پروگرام اس سال بھی ہوگا. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، میں اس سال بھی یہاں نہیں ہوں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ بات صرف کسی شخص کے ساتھ تعلق کی نہ رہے، اصل قرآن کے ساتھ تعلق ہو. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات آئے، بارہا جو بہت سے آباب شکوا کیا کرتے ہیں کہ ون مین شو بن گیا ہے، کہ یہ ون مین شو نہیں ہے، بلکہ واقعہ اب یہ ہو چکا ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں، میرے نوجوان ساتھی تیار ہو گئے جو اس کام کو کر سکتے ہیں وہی کریں گے. میں اصل میں خاص مقصد کے تحت رمضان مبارک کا کچھ حصہ بلکہ غالب حصہ جو ہے حرم مکہ کے اندر بسر کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، کہ انقلاب اسلامی پر میری کتاب جو ملتوی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے اس کے لیے فرصت اور موقع نہیں مل رہا ہے، تو میں اس مبارک مہینے میں جا کر وہ کام وہاں پر کر لوں، اور یہاں پر یہ میرے تین ساتھی ہیں تین جگہوں پر، قرآن اکیڈمی 36K ماڈل ٹاؤن لاہور، اور تنظیم اسلامی کا اور متحدہ شریعت محاذ کا بھی وہ دفتر ہے، مرکزی دفتر ہے کہ جو 67A علامہ اقبال روڈ پر ہے، گڑی شاہو کے چوک کے قریب۔ ان دونوں جگہوں پر انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ نمبر دو یہ کہ آج پھر پوری ہمت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں، قرآن مجید کے حقوق کو بڑے سے بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچائیے۔ میں یہ کسی فخر کے احساس کے تحت نہیں کہہ رہا، مجھے حضور کی وہ حدیث یاد ہے جس میں حضور نے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو احسانات حضور پر فرمائے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی دوہرا دوہرا کر فرمائے تھے کہ لا فخر انا فخر عرب ولا فخر، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں لیکن اس میں میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ تو میں اپنے اس کتاب کے کی بھی کچھ اہمیت آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری لکھی ہوئی ہے۔ میں نے رات اپنے رفقا کے اجتماع میں اعتراف کیا کہ آج میں لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا، یہ کوئی خاص وقت تھا، خاص کیفیات تھیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت تھی کہ یہ چیز میرے قلم سے نکلی۔ اس پر جو تقریر مولانا امین حسن اصلاحی کی ہے وہ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا، اس پر جو تقریر لکھی ہے یوسف سلیم چشتی صاحب مرحوم و مغفور نے وہ پڑھ کر دیکھیے گا، پانچ تقریریں انہوں نے بھی ماڈل ٹاؤن میں کہیں، ان کا ہفتے وار ایک لیکچر ہوا کرتا تھا، اسی کتابچے پر بیس کر کے کی تھی، اور کہا تھا کہ میرے سامنے ان نے کہا کہ آپ ویسے علمی باتیں تو ہمیشہ کرتے رہے ہیں، دینی بات تو پہلی مرتبہ آپ نے اپنی تقریروں میں کی ہے، اس کے پانچ زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور نوٹ کیجئے ایک پیسہ ہم نے نہیں دیا، ترجمہ کرنے والے سے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی میرا تعارف بھی نہیں تھا، عربی زبان میں ایک عالم دین نے ترجمہ کیا، اس کی تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے۔ الباس الاسلامی لکھنؤ کا پرچہ ہے مولانا علی میاں کا، اس میں پانچ اقساط میں شائع ہوئی کتاب، پھر انگریزی میں ترجمہ کیا پروفیسر محمد ابراہیم مرحوم و مغفور نے، میرا ان سے تعارف بھی نہیں تھا، انہوں نے ترجمہ کیا، خود ٹائپ کروایا، پھر اس کو جب ہم نے چھاپنے کا فیصلہ کیا تو پھر جو تمام پروف ریڈنگ پریس میں جا کر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ان کے لیے دعا کیجئے آج خاص طور پر، انہوں نے بڑی محنت اس کتابچے کے لیے کی تھی۔ فارسی کا ترجمہ لے کر آ گئے ایک روز میرے پاس پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد، وہ بھی مرحوم و مغفور ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میرا ذاتی تعارف تک نہیں تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے تعارف ہو رہا تھا، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے پرشین کے پنجاب یونیورسٹی کے، کتاب کی اہمیت اور افادیت محسوس کی، ترجمہ کر کے لے آئے، فارسی میں چھپ چکا، عربی میں چھپ چکا، انگریزی میں چھپ چکا، ایک سندھی نوجوان نے سندھی میں ترجمہ کیا، وہ بھی اب چھپ رہا ہے، پریس میں ہے، ایک عالم دین جو اصل میں باجوڑ کا رہنے والا خاندان ہے لیکن چلے گئے تھے، کابل میں آباد تھے، اب وہ مجاہدین اور مہاجرین کے ساتھ واپس آئے ہیں، انہوں نے پشتو میں ترجمہ کیا، میں پچھلے دنوں پشاور گیا تھا تو انہوں نے لا کر رکھ دیا کہ میں نے آپ کی کتاب کا یہ ترجمہ کیا ہے، انشاءاللہ جلدی وہ پشتو میں بھی شائع ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کتاب کا معاملہ، اور اس کتاب کے بارے میں میرے چھوٹے بھائی کی ایک روایت ہے، اسے بھی تحدیثاً لنامہ آپ کو سنا رہا ہوں، کہ مصر کی فوج کے ایک جرنیل، انہوں نے ان کی ملاقات ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، انہیں ہدیتاً پیش کی یہ کتاب، وہ پڑھ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک دعوے کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کا لکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے میرا ذہن منتقل ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ وہ جو حدیث طویل ہے حضور کی، اس کا آخری لفظ یہی ہے، من دعا الیہ ہدیٰ الی صراط مستقیم، جو اس کتاب کی طرف بلائے گا، لوگوں کو پکارے گا، دعوت دے گا، اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو جائے گی۔ تو شاید ان کے علم میں بھی یہی حدیث ہو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ کہے، اس کتاب سے کو پھیلائیے، اس کا جو ہمارے پاس عام جو آج کل کا ذوق طباعت ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ ₹5 کا وہ نسخہ ہے، لیکن عام اشاعت کے لیے سادہ کاغذ پر ₹2 میں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی شخص ₹2 میں چھاپ کر اس کو نہیں دے سکتا، یہ تو ہمارے پاس فلمیں بنی ہوئی ہیں، کتابت پر کوئی خرچ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اتنے کم قیمت کے اوپر وہ دے سکتے ہیں۔ تو 50-50 100-100 لے کے جائیے اللہ کا نام لے کر، اور رمضان سے پہلے پہلے اس کی تحریک چلائیے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ لیں، تاکہ رمضان کے لیے ذہنن تیاری ہو جائے۔ ابھی ہمارے پاس 4-5 دن ہیں، ان میں ہمت کرے انسان تو بڑی آسانی سے اس کتاب کو پڑھ سکے گا، مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے اجتماعات منعقد کر کے اس میں مطالعہ کرائیے۔ ہم تنظیم اسلامی کے تحت بھی یہ کام کریں گے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جمعے میں آنے والے لوگ جو کسی بھی درجے میں عظمت قرآن سے کسی درجے میں شناسا ہو گئے ہو، میں بلکہ بھول گیا، میں آج آپ کو خدمت میں ایک ہدیہ اکبر الہ آبادی کے دو اشعار کا بھی کرنا چاہتا تھا جو میرے آج کے موضوع سے بہت متعلق ہے. بڑے سادہ الفاظ میں وہ اکبر جسے کہ علامہ اقبال نے اپنا مرشد مانوی قرار دیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں، صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم. روزہ وہی رکھ سکے گا جس کے دل میں ایمان کی کوئی نہ کوئی چنگاری ہو. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے روزہ رکھنے والوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے، عوام میں اب بہت کم رہ گئے روزہ رکھنے والے. عام طور پر یہ مڈل کلاس ہے، کچھ ملازم، کچھ کاروباری لوگ. نہ اوپر روزہ رہا نہ نیچے روزہ رہا، نہ اعلیٰ ترین طبقات میں روزہ ہے نہ عوام الناس میں روزہ رہا، روزہ ختم ہو چکا ہے. بڑا پیارا شعر ہے، صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم. اور دوسرا شعر سنیے، قوم ہے ایمان سے، قوم ہے قرآن سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.